مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ دو ہفتوں پہلے تک بیوی کے حقوق سے متعلق باتیں عرض کی جا رہی تھی۔ اشرہ ذوالحجہ اور یوم عرفہ کی مناسبت کی وجہ سے وہ سلسلہ روک دیا گیا تھا، اب اسی سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ وہ باتیں جو ہم نے گزشتہ دو ہفتے پہلے عرض کی تھی دو جمعات میں، شروع میں ہم انہی باتوں کا مختصر خلاصہ دو چار منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو جائیں جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ کل پانچ باتیں عرض کی گئی تھی۔ پہلی بات یہ کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، نرم رویہ اختیار کرے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، نرم رویہ اختیار کرے، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور اسی کی کمی کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ رویے کی تلخی یہ انسان کے آپسی رشتوں کو خراب کر دینے والی چیز ہے، تو نرم رویہ اختیار کریں اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ اپنی بیوی کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کا آسان طریقہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہم اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ آپ میاں بیوی کے رشتے کو مستحکم کرنے کے لیے جھوٹی تعریف کریں گے تب بھی یہ گناہ نہیں ہوگا اور اس کو جھوٹا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی صرف اس نیت سے تاکہ رشتوں میں کی خرابی دور ہو اور رشتے مستحکم ہوں، مضبوط ہوں، اپنے رشتوں کو بنانے کے لیے آدمی جھوٹ کا سہارا لے تو وہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ شریعت میں اس حد تک رشتوں کو نبھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا اگر کوئی لے تو اس کو بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ شریعت نے ہمارے رشتوں کا کتنا خیال رکھا ہے، ہم کیوں اپنے رشتوں کا خیال نہ رکھیں، جبکہ شریعت میں ہمیں اس حد تک تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی جھوٹ کا بھی سہارا لے رشتوں کو بنانے کے لیے، باہمی مفاہمت پیدا کرنے کے لیے، تو اس کو جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے۔ تو آدمی جھوٹی تعریف کرے رشتوں کو بنانے کی نیت سے، مستحکم کرنے کے لیے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور ویسے بھی عورت تعریف کی مستحق ہوتی ہے، روزانہ ہمارا دسیوں بیسیوں کام کر کے دیتی ہے، کچن کا سارا نظام، گھر کا سارا نظام عورت سنبھالتی ہے۔ اور میں تفصیل سے بتا چکا ہوں یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ وہ کرتی ہے، اس کی اخلاقی فریضہ ہے، شرعی اعتبار سے یہ اس پر فرض نہیں ہے۔ تو اس کے ہم احسان مند بنے اور اس کے چیزوں کی، اس کے کاموں کی تعریف کریں۔ ہم تعریف کریں گے وہ خوش ہوگی، اور اس تعریف کے ذریعے سے بھی بہت سارے مسائل میاں بیوی کے ختم حل ہوتے ہیں اور آپس کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ بیوی کا نفقہ اور سکنا یہ شوہر پر واجب ہے، ذمہ داری ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا خرچہ ادا کرے، کھانے پینے کا خرچہ، رہائش کا خرچہ، اس شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کمانے کے لیے جائے اور شوہر کو کھلائے۔ ان مردوں پر افسوس ہے جو خود گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یا بھیک مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان کی بیویاں کمائی کے لیے جاتی ہے اور ان کی بیویاں اپنے شوہروں پر خرچ کرتی ہے۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت کے اخراجات کی ذمہ داری لے، یہ اس پر واجب ہے، فرض ہے، اس کو کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، اس کی رہائش کا انتظام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی تھی کہ جیب خرچ دے، ہر مہینے کچھ جیب خرچ دے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت سے زیادہ نہ دے، 500, 1000, 1500 جتنا آپ کی حیثیت ہے، اور اس پر اس کی پھر باسپرس بھی نہ ہو کہ اس نے یہ پیسے کہاں خرچ کیے، اس کو نہ پوچھا جائے، وہ آزاد ہے، اپنے کچھ کھائیں، کچھ پیئے، کسی کو ہدیہ کریں، کچھ کپڑے لے آئیں، جو چاہے اپنی مرضی سے وہ کر سکے۔ تو یہ جیب خرچ شرعی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، اس سے عورت کا دل جیتا جاتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ بیان کی گئی تھی، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، رائے کا اختلاف فطری بات ہے، ایک ہاتھ کی پانچ انگلیاں اکساں نہیں ہوتی، ایک باپ کے چار بیٹوں کی سوچ ایک نہیں ہوتی، تو رائے کا اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف کو ہم اختلاف کی حد تک رکھیں، اختلاف کو مخالفت کی صورت بننے نہ دیں۔ اختلاف کی بنیاد پر بیوی کی ایک اور رائے ہے، میری ایک اور رائے ہے، اب ہمارے درمیان اسی بنیاد پر جھگڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف رائے انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے، ہم اختلاف رائے کا احترام کریں، اگر اس کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہے کوئی حرج نہیں ہے، جھگڑنے کی بات نہیں ہے، ہم اس کی رائے کا احترام کریں، اس کو مخالفت کی صورت میں نہ لے جائیں، اور اس کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے میں جھگڑے نہ ہوں، بلکہ اختلاف رائے کا ہم احترام کریں، اور اس کو مخالفت کی صورت اختیار کرنے نہ دے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو واقعہ بھی بیان کر چکا ہوں اور تفصیل سے بتا چکا ہوں، اسے میاں بیوی کے مسئلے میں نہیں، بلکہ وہ مساجد کا مسئلہ ہو، اداروں کا مسئلہ ہو، تنظیموں کا مسئلہ ہو، اسکولوں کا مسئلہ ہو، گھروں کا مسئلہ ہو، معاشرتی مسائل، اجتماعی مسائل، تمام جگہوں پر یہ بات ہے کہ ہم دوسروں کے رائے کے اختلاف کا احترام رکھیں، اور اس کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرے، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرے، یہ بہت بنیادی بات ہے، جس کی تفصیل ہم نے بہت کھول کھول کر آپ کے سامنے دو ہفتے پہلے بیان کر دی ہے۔ چھٹی بات اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو اور بیوی کو دونوں کو ساتھ لے کر چلے، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر دونوں پہیے چل رہے ہیں تو وہ گاڑی چلتی ہے، اگر دونوں پہیوں میں سے ایک ٹائر، ایک پہیا پنچر ہو جائے تو وہ کروڑوں کی گاڑی کیوں نہ ہو، وہ گاڑی چل نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا ٹائر پنچر ہے۔ تو ہماری زندگی کی یہ دو گاڑی، ہماری زندگی کی گاڑی کے یہ دو ٹائر ہیں، ایک طرف ماں باپ ہے اور دوسری طرف بیوی ہے، ہم ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں، اور کامیاب ہے وہ انسان جو ان دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے دونوں کو ساتھ لے کر اپنی زندگی کی رفتار کو اور اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے۔ بہت نکمے اور کامچور ہیں وہ لوگ جو بیوی کے بن کر رہتے ہیں اور ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں، یا ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ان کو صرف بیوی کی فکر ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ صرف ماں باپ کی فکر کرے اور بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ یہ ہے کہ آدمی ماں باپ کا بھی خیال رکھے، ان کے بھی حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی بیوی کے جذبات کا بھی خیال رکھے، اس کے بھی حقوق کو پورا کرے۔ ماں باپ کو بھی ساتھ لے چلنا ہے اور بیوی کو بھی ساتھ لے چلنا ہے، ماں باپ کو ساتھ لے چلیں گے بیوی کو چھوڑ دیں گے، یا بیوی کو ساتھ لے میں لے چلیں گے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، یہ غلط بات ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کر چلے اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں لے کر چلے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مردوں پر بیوی سے بڑھ کر ماں باپ کے حقوق ہیں، یعنی اس کے حقوق میں سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا ہے اور پھر اس کے بعد بیوی کا ہے، اور بیوی پر سب سے پہلا درجہ اپنے شوہر کا ہے، پھر اپنے ماں باپ کا ہے۔ عورت پر سب سے پہلا درجہ اپنے شوہر کا ہے، پھر اپنے ماں باپ کا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں شوہر میں اور ماں باپ میں اختلاف ہو گیا، اس عورت کا شوہر یہ کہہ رہا ہے مثلا آپ کو فلاں جگہ آج دعوت میں چلنا ہے، اور اس لڑکی کے ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلنا ہے صاحب، تو آپ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ماں باپ کا حکم یہ ہے کہ آج کی دعوت میں ہم شریک نہیں ہوں گے کیونکہ ماں باپ نے کہہ دیا. نہیں صاحب، ماں باپ نمبر دو پہ آ گئے، شوہر کا مقام نمبر ایک پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا عورتوں کے حق میں کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کرے. یہ ہے مفہوم حدیث کا. اگر سجدہ جائز ہوتا، سجدہ جائز نہیں ہے، یہ بات کان کھول کر سن لے، غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. سجدہ، رکوع، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے، ایک اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، کسی کی عبادت کرنا، کسی کے سامنے اپنے مرادوں کو مانگنا اور پورے کرنے کی تمنا کرنا، یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہیں. ایک جملہ معترضہ کے طور پر، اگرچہ کہ آج کا یہ موضوع نہیں ہے لیکن بات اب یاد آ گئی تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، بعض گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں. مجھے پتا نہیں تھا، یہ ساری باتیں کرناٹک میں تو بہت ہیں، مختلف قصبات میں، دیہاتوں میں ہمیں جانا رہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پیروں کی تصویریں یا دیوی دیوتاؤں کی تصویریں مسلمانوں کے گھروں میں لٹکی رہتی ہے، اور مسلمان اس کو پوچھتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان تصویروں سے ہمارے گھروں میں روزی آتی ہے. یہ جو پیروں کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں، یہ ہمیں دودھ دیتا، یہ ہمیں پانی دیتا، ہمیں کھانا دیتا. پتہ نہیں کیسے کیسے عقائد ہیں. ان تصویروں کو پھاڑنے کے لیے، ان تصویروں کو باہر پھینکنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے، سالوں لگ جاتے ہیں ان کو سمجھانے میں. تو یہ پورے انڈیا کے دیہاتوں میں ہے، لوگ بیچارے نہیں جانتے، اس لیے شرک میں لگے ہوئے ہیں، ان تصویروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان پیروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی چند گھر ایسے ہیں کہ جہاں تصویروں کو لگایا گیا ہے پیروں کی. تو اللہ کا واسطہ، پیروں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. آپ پہلی صورت میں ان تصویروں کو پھاڑ کر پھینک دیں. اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو وہ شرک ہے. شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی لیے قیامت میں سارے گناہوں کی اللہ چاہے گا مغفرت فرمائے گا، لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن میں کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. قیامت کے دن شرک کی معافی نہیں ہے. ان تصویروں کی پوجا پاٹ کرنا شرک ہے، ان تصویروں سے مانگنا شرک ہے، ان تصویروں کو اپنی روزی سمجھنا کہ ان کے ذریعے روزی ملتی ہے شرک ہے. روزی اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ کے حکم سے آتی ہے، ملتی ہے، موت اللہ دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، غریبی اور امیری کا مالک اللہ ہے. کوئی امیر بنتا ہے اللہ کے حکم ہے، اللہ کے چاہنے سے. کوئی غریب اور فقیر ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے. اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اس لیے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے. ہماری نانی ماں کرتی تھی، دادی ماں کرتی تھی، اسی میں ہم لوگ اسی طریقے پر چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نانا کو کرتے دیکھا تھا، ہم نے اپنے دادا کو کرتے دیکھا تھا. ان بیچاروں کو علم نہیں تھا، وہ بیچارے محروم تھے. ہر غلط چیز کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے. اس لیے اگر اللہ نہ کرے اکا دکا ہوں گے تو وہ پہلی فرصت میں ان تصویروں کو اپنے باہر کر دے، گھر سے باہر کر دے. ان تصویروں کو اپنے گھروں میں ہرگز نہ رکھے. ان تصویروں سے کچھ نہیں بنتا. بنانے والے، بگاڑنے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، فیصلے خدا کے ہاتھ میں. ان تصویروں میں، ان بے جان چیزوں میں کچھ نہیں ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک صاحب ہمارے مسجد توحید کے قریب رہنے والے، وہ دھارواڑ گئے تھے جماعت میں 10 دن کی، آ کر مجھ سے کہنے لگے، ایک بچے کے گلے میں، وہاں کی بات بتا رہے ہیں، تعویذ لٹک رہی تھی، اس میں کوئی تصویر رکھی ہوئی تھی کسی پیر کی یا بابا کی، پتہ نہیں اللہ جانے۔ تو ہمارے اس آدمی نے اس سے پوچھا، یہ جو تصویر ہے یہ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا، یہ میرا خدا ہے۔ یہ ہے حالت، یہ ہے حالت۔ اس شخص نے اس لڑکے سے پوچھا، اس بچے سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ تمہارا خدا ہے؟ بچہ کہتا ہے، میری امی نے بتایا کہ یہ میرا خدا ہے۔ ماں باپ جب خود اپنے بچوں کو شرک سکھا رہے ہیں، ماں باپ کو خود پتا نہیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ تو ایسے حالات ہیں قصبوں میں، دیہاتوں میں، اس ملک کے دیہاتوں کا یہ حال ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو ان علاقوں میں جا کر چلتے ہیں، لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور شرک سے نکالتے ہیں۔ حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ جو ہم روزانہ سنتے ہیں حالات آ رہے ہیں مسلمانوں پر، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان آج توحید پر قائم نہیں ہے۔ شرکیہ اعمال ان کے گھروں میں جڑ پکڑ چکے ہیں۔ بہرے کیف یہ موضوع تو نہیں تھا، لیکن بات چکے کل دو پرسو ہمیں معلوم ہو گئی، تو میں نے سوچا جب بھی یاد آئے گی تو بتا دیں گے۔ تو اس سے ہم لوگ مکمل توبہ کریں، مکمل پرہیز کریں، کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کی کوئی روزی ان کے ذریعے سے ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ روزی دینے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ، اور کوئی روزی نہیں دیتا۔ عزت ذلت، امیری غریبی، موت حیات، سب اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، ان تصویروں کو میں باہر کر دوں گا، میرے گھر میں کوئی مصیبت آئے گی نہیں۔ صاحب کوئی مصیبت نہیں آتی، وہ بے جان تصویریں ہیں، وہ کیا آپ کو تکلیف دے گی؟ وہ بے جان پتھروں کی طرح ہے۔ پتھر اور بے جان تصویروں میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے اسلامی شریعت میں تصویر کشی حرام قرار دیا گیا، کیونکہ سب سے پہلے جو دنیا میں شرک پیدا ہوا ہے انہی تصویر کشی کی وجہ سے۔ جو لوگ انبیاء کے واقعات پڑھ چکے ہیں، تفسیر پڑھ چکے ہیں، احادیث کا مطالعہ کر چکے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا، اور کیسے آیا؟ تصویروں کے راستے سے۔ جو ان کے اللہ والے لوگ تھے، پیر تھے، پیر کہتے ہیں اللہ والے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا پیر کیا کہتے ہیں، پیر یعنی اللہ والے لوگ۔ اللہ والے لوگوں کا اللہ کے بڑا مقام ہے، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ جو حال کر رکھا ہے وہ تو اللہ کی پناہ۔ تو جو پیر تھے، اللہ والے لوگ تھے، ان کا انتقال ہوتا تھا اس زمانے میں، تو وہ لوگ ان کی تصویریں بنا کر رکھتے تھے، اور پھر ان تصویروں کی محبت، عظمت، عقیدت جب آگے بڑھ گئی تو انہوں نے انہی تصویروں سے اس کے اسٹیچو اور مجسمے تیار کیے، ان کے بت بنائے، اور ان کا جو نام تھا، مثلا اد ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، جس کا تذکرہ سورہ نوح میں ہے، ان پیروں کے نام پر ان بتوں کا نام رکھ دیا، اور یہ کہا کہ یہ یعوق بت ہے، یہ نصر ہے، یہ سوا ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے۔ ان پیروں کے نام پر ان بتوں کا نام رکھ دیا، اور ان بتوں کو خدا بنا کر انہی کی پوجا پاٹ شروع کی۔ دنیا میں شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی، تصویروں کے ذریعے۔ اسی لیے اسلام میں تصویر کشی حرام ہے، کہ یہ شرک تک لے جاتی ہے۔ بہرکیف وقت ہو چکا ہے، اسی میاں بیوی کے حقوق بہت ہیں، اللہ کرے تو انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ آج ہم نے جو نئی بات کہی ہے اس حوالے سے صرف ایک ہے، پھر انشاءاللہ مزید باتیں ہیں جو اس تعلق سے ہمیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی اور اپنے توحید کے عقیدے پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک سے، مظاہر شرک سے، اعمال شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔